الرحمن الرحيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي يرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء السلام تیما زمانہ صلی اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ سورہ مبارک حدید کی ابتدائی تین آیات مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں. ارشاد اقدس الہی ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے. اس جملے کی وسعت اس قدر زیادہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا استثنا نہیں کیا گیا. کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے. بعض مخلوقات کی تسبیح زبان قال سے ہے اور بعض کی تسبیح زبان حال سے ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو زبان سے کہہ کر تسبیح کو بیان کر رہی ہیں. تسبیح یعنی خدا کے بے عیب ہونے کا اعلان کرنا, اسے کہتے ہیں تسبیح یا سبحان اللہ. جب آپ نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ تو پاک ہے وہ خدا, سبحانہ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے پاک ہے وہ خدا, یعنی ہر عیب سے پاک ہے وہ خدا, ہر عیب سے منزہ ہے وہ خدا. تو بعض مخلوقات وہ ہیں جو زبان سے تسبیح کا اعلان کر رہی ہیں اور بعض وہ ہیں کہ اپنے وجود سے اس کے غائب ہونے کا اعلان کر رہی ہیں. اب اس میں خود مفسرین کے درمیان مختلف اقوال ہیں, میں اس تفسیری بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. اس میں روایات لکھی ہیں مفسرین نے, مثلا ابو حمزہ صومالی جن سے مشہور دعائے سحر ہے رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی, وہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں, چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سن رہے تھے تو مولا نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا کیا کہہ رہی ہیں؟ مولا نے جواب دیا کہ یسبحنا, یہ اپنے پروردگار کی تسبیح کو بیان کر رہی ہیں اور اس سے آج کے رزق کا مطالبہ کر رہی ہیں, آج کے رزق کے لیے دعا کر رہی ہیں. یا پھر ایک اور حدیث کے مطابق امام نے فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَرَا يَنْقُضَ الْجِدَارَ, جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دیوار ٹوٹتی ہے اور اس دیوار سے آواز آتی ہے فَهُوَ تَسْبِيحُهَا, وہ اس دیوار کی تسبیح ہے جو اس دیوار سے آواز آتی ہے. لہذا زمین و آسمان کی ہر شے خدا کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے. اِن مِن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی چیز ایسی نہیں اللہ یسبح بحمد کہ جو اللہ کی تسبیح کو بیان نہ کرے. ولکن لا تفقهون تسبیحهم, یہ قرآن کی آیت ہے. ہر چیز تسبیح کو بیان کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. لہذا عرفا کہتے ہیں کہ جب وہ پتھر دست رسالت پر آئے تو دست رسالت کا کمال یہ نہیں تھا کہ پتھر تسبیح کرنے لگے, تسبیح تو پہلے سے کر رہے تھے, رسالت کا کمال یہ تھا کہ ہم ان کی تسبیح کو سننے لگے. کیونکہ تسبیح تو پہلے سے بیان کر رہے تھے وہ, لیکن زمین و آسمان کی ہر چیز خدا کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے. اور قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا خدا نے کہ حامیم سجدہ میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم دکھلا رہے ہیں اور دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیوں کو, آیات ہے نا اپنی نشانیوں کو, فی الآفاق اس کائنات میں, وفی انفسہم اور تمہارے نفسوں میں, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ حق سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے. تو کائنات میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں, نفسوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. کائنات سے شروع کیجیے تو یہ خود علماء نے لکھا ہے کہ خدا کو پہچاننے کے معرفت خدا جو ہمارا موضوع ہے دو طریقے ہیں, ایک ہے راہ آفاقی اور ایک ہے راہ انفسی. راہ آفاقی یعنی کائنات کے ذریعے خدا کو پہچانیے, اور راہ انفسی یا راہ نفسی یعنی اپنے نفس کے ذریعے خدا کو پہچانیے. تو اگر کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں, خود ایک روایت ہے اب مثلا ملک سے شروع کرتے ہیں, حضرت جبرائیل کبھی مرتبت کے سامنے آئے تو انہوں نے سوال کیا, اور فرمائیے کا بہت تعجب آور روایت ہے, سوال کیا کبھی مرتبت نے کہا اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول مجھے سالوں میں تو نہیں معلوم کہ کتنی عمر ہے, ہاں اتنا پتا ہے کہ ایک ستارہ ہے ایک نور ہے جو عرش پر طلوع ہوتا ہے چار ہزار سال میں ایک مرتبہ، اس نور کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے. تو حضور نے سوال کیا کہ 4000 سال میں ایک مرتبہ، 4000 مرتبہ میں نے اسے دیکھا ہے. حضور نے سوال کیا کہ جب تو نے اس نور کے دیکھا پہلی بار تو کیا ہوا؟ کہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو ایک آواز کو میں نے سنا کہ من انت ومن انا، کہ مجھے آواز آئی کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو مجھے جواب نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں کہ تو کون اور میں کون. تو میں نے اس نور کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا کہ تو جواب دے دے کہ انت رب الجلیل و اسمک الجلیل، تو رب جلیل ہے تیرا نام بھی جلیل ہے، وانا عبدک الذلیل اور میں تیرا ذلیل بنتا ہوں، اسمی جبرائیل اور میرا نام جبرائیل ہے. کب وہ نور ہے؟ اس نور نے مجھے کہا کہ کہہ دو اس نور کو جو 4000 مرتبہ طلوع ہوا، میں نے 4000 مرتبہ دیکھا اسے. مولا کائنات تشریف فرماتے، سرکار ختمی مرتبت نے اشارہ کیا، مولا کا امامہ یوں تھا، علی نے امامے کو کچھ بلند کیا، پیشانی سے نور ظاہر ہوا. جبریل کہتے ہیں خدا کی قسم اسی نور کو 4000 مرتبہ دیکھا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ لہذا روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے ملائکہ کا نور خلق کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ چونکہ خدا تو نظر نہیں آتا تو ملائکہ نے ہمارے نور کو دیکھا. فہمو ایسجدونا، پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہمیں سجدہ کر لیں ہمارے نور کو. فسبحنا، تو ہم نے تسبیح کی، فسبحت الملائکہ، ہماری تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح کی. تو کائنات کی وسعت اس میں کیا کچھ ہے یہ میرے اور آپ کے ادراک سے باہر ہے. لہذا قرآن کہہ رہا ہے سنوری ہم آیاتنا، ہم دکھلاتے رہیں گے، قیامت تک تم دیکھتے رہو ہم دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں. یہ سنوری ہم کا جو لفظ ہے یہ فعل مضارع جو عربی میں استعمال ہوتا ہے استمرار کے لیے، ہم دکھلا رہے ہیں اور قیامت تک دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں. اب وہ گیلیکسیز جو کشف ہو چکی ہیں تقریباً 1300 گیلیکسیز کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ وہ کہتے ہیں ہم کشف کر چکے ہیں، یعنی ایک گیلیکسی میں ہزاروں سولر سسٹمز ہیں، تقریباً 14 ملین سولر سسٹمز کشف ہو چکے ہیں، وہ ڈسکور ہو چکے ہیں. ہمارا ایک سولر سسٹم ہے، اس میں سے ایک سیارہ ہے زمین جس میں ہم رہتے ہیں. اب آپ تصور فرمائیے کہ یعنی کائنات کی وسعت کہاں اور ایک انسان جو ان 14 ملین سولر سسٹمز میں سے ایک سولر سسٹم میں رہتا ہے، اس میں سے بھی ایک زمین میں رہتا ہے، اور اس زمین میں بھی چند فٹ جگہ گھیر کے اور کچھ دولت کما کے خدا کے سامنے اکڑ رہا ہوتا ہے. انسان ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں، انسان ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں. تو وہ جو ڈاٹ کے برابر بھی نہیں ہے وہ اس کائنات کے خالق کے سامنے اکڑ رہا ہوتا ہے. 1300 گیلیکسیز سائنٹسٹ کہتے ہیں نے کشف کر لی. ستارے بلینز کی تعداد میں. اب یہاں تو الحمدللہ مثلا رات کے وقت بھی اب لائٹنگ اور سسٹم ایسا ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے کہ آسمان پر ستارے کتنے. کبھی آپ گاؤں دیہات میں تشریف لے جائیے جہاں اندھیرا ہو، بزرگان جانتے ہیں انہوں نے دیکھے ہوں گے کہ ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے آسمان پر. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ایک ستارے سے آپ دوسرے ستارے کی جانب نظر گھمائیے 3 سیکنڈ تک، یعنی ایک ستارہ اور یہاں سے نظر گھمائیے 3 سیکنڈ تک دوسرے ستارے پر، تو زمین پر 3 سیکنڈ کے برابر ہے. در حقیقت 20 ٹریلین مائلز کا فاصلہ ہے ان میں. اللہ اکبر، 20 ٹریلین مائلز کا فاصلہ. وہ ستارہ جس کا نور آج آپ دیکھ رہے ہیں 5000 سال پہلے وہاں سے چلا تھا، 5000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر 5000 سال پہلے جو نور چلا تھا وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کائنات کی وسعتوں کو اندازہ نہیں لگا سکتا. اب کل کے موضوع سے مربوط ہو جاؤں کہ ما رأیت شیئن، میرے مولا کائنات نے فرمایا ما رأیت شیئن الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وفیہ وبعدہ. علی کہتے ہیں میں نے دنیا میں کسی چیز کو نہیں دیکھا، کائنات میں کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس میں خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا.
یہ صاحبان ایمان کی نشانی ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں، کہتے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ذکر خدا کرتے ہیں، اور پھر ویتفکرون فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان کی خلقت پہ غور کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے خدا تو نے اس میں سے کوئی باطل خلق نہیں کیا، کچھ بھی جو کچھ ہے وہ حق خلق کیا تو نے. یہ صاحبان ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں فکر بھی کرتے ہیں. آج ویسٹ نے کائنات پر فکر کی لیکن ذکر کو چھوڑ دیا، ہم نے سبحان اللہ کہہ کے ذکر کیا ذکر کو چھوڑ دیا. آج دنیا میں جتنے چینلز ہیں کہ جو اس قسم کے پروگرامز دکھلا رہے ہیں اور معلومات فراہم کر رہے ہیں، اس میں سے ایک بھی مسلمان نہیں. کوئی یہ کام تھا مسلمانوں کا کہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت پر مسلمان غور کرتا ہے، مومن غور کرتا ہے. یہ جتنے بھی پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں جس میں کائنات کی شکست انگیز چیزیں ہیں، آخر میں اگر یہ جملہ آ جائے تو کیا میسج مکمل نہیں ہو جائے گا کہ جب یہ کائنات اتنی منظم اور مربوط ہے تو اس کو بنانے والا خالق کیسا ہوگا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ لیکن وہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے، آپ نے کبھی جملہ نہیں سنا ہوگا ان سے، اس لیے کہ وہ فقط فکر میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے اس فکر کے ساتھ ذکر تو چھوڑ دیا ہے یاد خدا کو. تو مومن وہ ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، خدا کا مسلسل ذکر بھی کرتا ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت پہ غور بھی کرتا ہے مومن. تو ایک طریقہ ہے کہ آپ آفاق کے ذریعے خدا کو پہچانے، اور دوسرا طریقہ نفس کے ذریعے. خود انسان کا اپنا نفس، ازام تعنک جرم صغیر وفیکم طوى العالم الاکبر، مولا کائنات کا جملہ کہا ہے انسان کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، فقط ایک چھوٹی سی باڈی ہے تیری؟ نہیں، وفی کم طول عالم الاکبر، تیرے اندر پوری کائنات چھپی ہوئی ہے، ایک وسیع عالم تیرے اندر چھپا ہوا ہے. سورہ مبارکہ مومنون، انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. خدا کی قسم عجیب آیتیں ہیں. انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے خلق کر دیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اس کے بعد اس کے نطفے کو محفوظ مقام پر رکھ دیا. ثم خلقنا النطفة علقة، نطفے سے علقہ بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، علقے سے مضغہ بنایا. پہلے جمع ہوا خون تھا پھر گوشت کا لوتھڑا ہو گیا. فخلقنا العلقة عظاما، اس گوشت کو ہڈی میں تبدیل کر دیا. فکسونا العظام لحما، اس ہڈی پر گوشت کو پھر چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد تجھ میں روح کو پھونک دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا. اللہ اکبر، کتنا بہترین ہے. آپ سے عرض کر رہا ہوں میں کہ اتنی وسیع کائنات، اللہ نے اتنی وسیع کائنات خلق کی لیکن کسی چیز کی خلقت کے بعد اپنے اوپر ناز نہیں کیا. غور فرمائیے گا، یہ چاند اور سورج اور بلینز کی تعداد میں سٹارز اور بڑے بڑے دریا، بڑے بڑے سمندر، نہیں معلوم کیا کچھ خلق کر دیا اللہ نے جو اب تک نہیں معلوم ہمیں بہت کچھ. اس میں سے کسی کی خلقت کے بعد نہیں کہا کہ کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا. اپنی خلقت پہ، اپنے خالق ہونے پہ ناز نہیں کیا. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بچہ ماں کے شکم سے متولد ہوا، ابھی بول بھی نہیں سکتا، ابھی کھا بھی نہیں سکتا، ابھی چل بھی نہیں سکتا، ابھی سوچ سمجھ بھی نہیں سکتا، خدا اسے دیکھ کر کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا. اچھا اس انسان میں ہے کیا؟ ثم انشأناه خلقا آخر، شروع سے چلیے گا خاک، نطفہ، علقہ، مضغہ، گوشت، ہڈی، پھر گوشت، پھر کہتا ہے ثم انشأناہ خلقاً آخر، پھر اے انسان ہم نے تجھے کچھ اور بنا دیا. اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا روح، کہ اے انسان پھر تجھے کچھ اور بنا دیا. یہ کچھ اور بنا دیا یہ اتنا اہم مرحلہ کیوں ہے جس کو خاص خدا نے ذکر کیا کہ اے انسان یہ سب گوشت تک ہڈی تک پہنچا دیا پھر تجھے کچھ اور بنا دیا. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اے جبو لہذا الانسان، اے انسان تو کتنا عجیب ہے، ینظر بلحم ويتكلم وينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم. اے انسان تو کتنا عجیب ہے، چربی سے دیکھ رہا ہے، گوشت سے بول رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے. انسان تو عجیب ہے، تو گوشت سے بول رہا ہے، چربی سے دیکھ رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے. اچھا آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دنیا بھر کا سارا گوشت لا کے جمع کر دیجیے اور اسے کہے بول کے بتائے. تو زبان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، گوشت ہے نا، یہ بول رہا ہے نا. اچھا دنیا کا سارا گوشت ایک جگہ جمع کر دیجیے، کہے بول کے بتائے. اچھا دنیا کی ساری ہڈی ایک ساتھ رکھ دیجیے، کہے سن کے بتائے. تو سن سکتی ہے وہ ہڈی یا بول سکتا ہے وہ گوشت؟ نہیں. اس لیے کہ اگر گوشت میں روح نہ ہو اور روح ڈالنے والا خالق نہ ہو، تو یہ گوشت گوشت رہ جائے گا، بول نہیں سکتا. وہ ہڈی ہڈی رہ جائے گی، وہ سن نہیں سکتی. مولا فرماتے ہیں کہ انسان تو عجیب ہے. اب یہ جو گوشت انسان بول رہا ہے، یعنی گوشت میں اللہ نے صلاحیت رکھی، تم مان چاہنا ہو کل کنا کر، انسان تجھے کچھ اور بنا دیا ہم نے. تو نفس انسانی میں بہت سے، آپ تصور کیجئے کہ انسان نطفے سے شروع ہوا اور پھر پیدا ہو گیا مختلف مراحل میں. اب میں آگے جاتا ہوں یہاں سے، لیکن یہاں روک کر ایک جملہ گزارش کرتا ہوں. خلقت کے مراحل تو پورے ہو گئے، خلقت تو ہو گئے انسان کی، لیکن اب مزید ارتقا تو ہے نا، وہ بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے. لیکن غور فرمائیے گا، نفس انسان کا خدا تک پہنچنے کے لیے دلیل، اللہ نے ہر انسان کو ایک نفس عطا کیا اور ختمی مرتبت کو دو نفس عطا کی. ہر انسان کو ایک نفس عطا کیا جسم کے اندر، اور محمد مصطفیٰ کو دو نفس عطا کیے، ایک جسم کے اندر ایک جسم سے باہر. اور رمائیے گا، اچھا اگر چلے میں کہوں تو نہ مانیے، قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے اور حدیث بھی کہہ رہی ہے. ایک شخص آیا حضور کے پاس، اور اچھا اس سے ملتا جلتا جملہ احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے، لیکن میں سرور کائنات کی روایت عرض کرتا ہوں کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. سوال کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ دوست کون ہے اپنے اصحاب میں، کسی دوست رکھتے ہیں؟ قال فلان، نام لیا ایک، اب ضروری نہیں کہ وہ نام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، قال فلان نام لیا ایک. یہ برادران علیہ سنت کی روایت عرض کر رہا ہوں. تو حضور نے کہا فلان، اس کے بعد اس نے کہا کہ ثم، اس کے بعد کون آپ کو عزیز ہیں؟ قال فلان، پھر ایک اور نام لے لیا. اس کے بعد کہا ثم، اس کے بعد کون عزیز ہیں؟ تو قال فلان، ایک تیسرا نام لے لیا. تو سننے والے کو بے چینی ہونے لگی، مطمئن نہیں ہوا، کہتا ہے اینا علیون، علی کا نام نہیں لیتے آپ؟ آپ نے ان کا نام لیا، ان کا نام لیا، ان کا نام لیا، علی کا نام نہیں لیا آپ نے؟ حضور اب تک اسے بات کر رہے تھے، اپنے اصحاب کو دیکھا، مسکرائے، کہتے ان ھذا یسالونی عن النفس، اس بیچارے کو دیکھو، یہ دوست اور نفس کا فرق ہی نہیں سمجھ پایا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ اسے دیکھو، یہ دوست اور نفس کا فرق ہی نہیں سمجھتا ہے. تو اور امام احمد بن حنبل بھی ان کے بیٹے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے تھے اصحاب پر، تو ہم نے ایک صحابی کے بارے میں بات کی، تو میرا بابا خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد بعض اور اصحاب کے بارے میں بات کی تو میرے بابا خاموش بیٹھے رہے. جیسے ہم نے علی کے بارے میں بات کرنا شروع کی تو وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اپنی زبانوں کو اتنا پاک بنا لیا ہے کہ علی کا نام لے سکو. ایک روایت تھی جو تقریباً دو تین مہینے پہلے پہلی بار میری نگاہ سے گزری. آ گئے عباس عزیزی نے کرامات امیر المومنین میں اس روایت کو لکھا ہے. بہت تعجب آور روایت ہے. اب یہ کوئی حلال اور حرام کی بات نہیں ہے, یہ عشق اور عقیدت کی منزل ہے. سرکار آتے ہیں حضور کے پاس, سرکار آتے ہیں امیر المومنین کے پاس, کہا کہ اے ابل حسن, تو مولا نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ مجھے یا علی کہہ کر بلاتے ہیں, آج یا ابل حسن کیوں کہا؟ تو حضور نے جواب دیا کہ اس وقت وضو کے عالم میں نہیں تھا, نہیں چاہتا تھا کہ بغیر وضو کے تیرا نام میری زبان پر آ جائے. اللہ اکبر, نام امیر المومنین پر ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی حلال اور حرام کی بات نہیں ہے. ہاں جائز ہے, نام لینا جائز بھی ہے. پتہ چلا یہاں کسی نے نعرہ حیدری لگایا تو ویسے بہت کم لگاتے ہیں آپ, اور کسی نے لگایا تو یا علی بولنے والا ہی کوئی نہیں تھا. اللهم صل محمد. اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے ایک درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد. صلی اللہ علیہ. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنی زبانوں کو اتنا پاک کر لیا ہے کہ علی کا نام زبان سے لے لو؟ تو کہتے ہیں ان کے بیٹے فرماتے ہیں میں نے سوال کر لیا کہ من ہوا افضل الصحابہ, افضل ترین صحابہ کون سے تھے؟ تو قال فلان فلان فلان, انہوں نے بعض نام لیے. تو پھر میں نے وہی سوال کیا, میں نے کہا کہ آپ نے علی کا نام نہیں لیا؟ کیا تو نے صحابی رسول کے بارے میں پوچھا تھا, نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا؟ یہ امام احمد بن حنبل کا جملہ. اور یہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آئے مباہلہ سورہ مبارک آل عمران میں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے رسول, جب یہ کٹ حجتی پر اتر آئے, مباہلہ میں ہوا کیا تھا؟ یہ جو نجران کی عیسائی علماء آئے تھے, یہ پہلے سے پلان بنا کر آئے تھے, پہلے سے سوچ سمجھ کر آئے تھے. اس لیے کہ عیسائیوں تک خبر پہنچی تھی کہ اسلام ایک دین آیا ہے, انہوں نے سوچا کہ تحقیق کرتے ہیں اسلام کیا ہے. انہیں فکر ہوئی کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو پھر ہمیں ٹیکس کون دے گا؟ انہوں نے ایک پلان بنایا, کہا کہ ہم اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ ہم ایک وفد علماء کا بنا کر مدینہ جاتے ہیں, اور جب مدینہ پہنچیں گے تو وہاں پر ہم ان سے مذاکرات کریں گے, اگر ہمیں مطمئن کر پائے تو آپ کو آ کے بتلا دیں گے. اچھا, وہ بھولی بچاری امت, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے. انہوں نے اپنے اندر پلان بنا لیا کہ کسی چیز پر بھی ایگری نہیں کرنا, راضی نہیں ہونا, تین دن تک بحث کرتے رہیں گے بلا وجہ, اور پھر اس کے بعد آ جائیں گے, کہیں گے ہمیں وہ مطمئن نہیں کر پائے. یہ ان کا پلان تھا, کیونکہ شکست تو پہلے ہی دن کھا گئے تھے, شکست تو پہلے دن ہو گئی تھی. جب آتے ہیں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے, زیادہ اللہ ہی ان کا باپ ہے. نعوذ باللہ من ذلک. قرآن نے آیت نازل کی, مشہور آیت ہے, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم, اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال جیسی ہے. عیسیٰ کا اگر باپ نہیں تھا تو آدم کے تو نامات تھے نہ باپ, تو پھر آدم زیادہ سزاوار ہیں کہ انہیں خدا کا بیٹا مانا جائے. خلقہ من تراب, آدم کو اللہ نے تراب سے خلق کیا تھا, تو اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. تو پہلی بات ختم ہو گئی. بلکہ اچھا, بالکل اس سے ملتا جلتا جملہ ایک اور روایت میں, تو میں اپنے بچوں کے لیے وہ بھی پیش کر دوں تاکہ ان کے ذہن میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو جائے تاریخ اسلام میں سے. ہمارے آٹھویں مولا اور آقا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام, اس نفس رسول کی منزل کی جانب آتا ہوں ابھی میں. آٹھویں امام مشہد سے تشریف مدینے سے تشریف لائے تھے خراسان مشہد مقدس. کیوں آئے تھے مولا؟ بعض علماء کہتے ہیں جس طرح سے حسین ابن علی کا سفر مدینہ سے کربلا اسلام کو بچا گیا، مولا علی ابن موسیٰ رضا کا سفر مدینہ سے مشہد پوری شیعیت کو بچا گیا. اس لیے کہ سفر کی تفصیلات ہیں، اس سفر میں مولا نے کیوں سفر کیا. یہ تو جب مامون کے سامنے، مامون نے بلایا تھا مولا کو، بلایا اس لیے تھا کہ بالکل یہی سوال، یہ جو عیسائی حضور کے پاس آئے تھے ویسے ہی مامون کے پاس بھی ایک عیسائی عالم آیا تھا. جب مامون چاہے کتنا ہی دشمن اہل بیت کیوں نہ ہو، تھا علم دوست. لہذا جب اس کے پاس عیسائی آئے، ایک عیسائی عالم، اس کے دربار میں 200 مولوی بیٹھتے تھے، تو آیا اس نے سوال کیا کہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بتلائیے کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو کون مسلمان کہے گا کہ میں نہیں مانتا؟ سب نے کہا ہم مانتے ہیں، کہا لیکن میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا. تو اسے نبی مانے جسے دونوں مانتے ہوں، یا اسے مانے جسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو؟ یہ پہلا سوال. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے؟ سب نے کہا کہ عیسیٰ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے. تو محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انتقال فرما گئے، تو اسے نبی مانے جو زندہ ہو، یا اسے نبی مانے جس کا انتقال ہو گیا ہو؟ بات بڑی معقول ہے، لوجیکل سوال ہے. تو یہ جو 200 بیٹھے ہوئے تھے ان سے سوال ہے، یہ سوچتے رہے بہت دیر تک. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مامون ہمیں 3 دن کی مہلت دے، ہم جواب لے کر تیرے پاس آتے ہیں. انہوں نے یہ کام کیا کہ 3 دن تک میٹنگز کی، اور میٹنگز کرنے کے بعد جب پہنچے مامون کے پاس تو دربار سجا، 200 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عیسائی عالم بیٹھا ہوا ہے، مامون الرشید بھی بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ سوال دہرایا اس نے، مامون نے کہا جواب لے کر آئے؟ کہا حضور لے کر آئے. تو کیا جواب ہے؟ کہا حضور یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، لہذا واجب القتل ہے، یہ اسے قتل کر دیا جائے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو یہ جواب ہے. جو تاریخ میں مامون نے ان علماء کو کہا وہ دیکھ لیجئے گا، میں یہاں سے منبر سے پڑھ نہیں سکتا. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی دلیل پیش کرے اور اس کے جواب میں دلیل نہ بن پائے تو قتل کر دینا، یہ پرانی ہی سنت چلی آ رہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم آج بھی مجلس حسین کا جواب نہ ہو سکے، آپ تو یہاں الحمدللہ بہت سکون سے اطمینان سے، تو مجلس حسین کا جواب نہ مل سکے تو بلاسٹ کر دو، اگر جلوس میں اسے نہ روک سکو تو فائرنگ کر دو، دھماکہ کر دو. الحمدللہ مومنین نے سلامت رکھا وہاں پر اور اس جذبے کو، اور آتے رہے. یعنی اس ماحول میں آپ تصور فرمائیے کہ لاکھوں کا مجمع ہونا، جہاں سینکڑوں مومنین ہوں، جہاں بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہوں، جہاں ماؤں نے بچوں کو بھیجا ہو، اس ماحول میں جب نہیں پتا کچھ بھی کسی وقت کیا ہو سکتا ہے. جو پاکستان کے مومنین ہیں وہ سمجھ پا رہے ہیں اس بات کو کہ جو حالات سے باخبر ہیں، نہیں معلوم کیا کچھ وقت کس وقت ہو جائے. لیکن سن ذکر شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، ذکر شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں. اللہم صل علی محمد. ذکر شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے پردیش سے گھر جاتے ہیں، اور ہم تو پروانے ہیں شعلوں سے گزر جاتے ہیں. ہم تو پروانے ہیں شعلوں سے گزر جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو نام حیدر ہی سے جل جاتے ہیں. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جا رہے تھے کربلا، ایک بوڑھا انسان تھا نابینا، صدام کے دور کے بعد کی بات ہے، جب بغیر ویزا کے لوگ جا رہے تھے، پہاڑ پر چڑھ کر عصا کے سہارے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جا رہا تھا، ایک عجیب جذبہ تھا اس میں. تو ہم نے اسے کہا کہ بھئی حالات بہت خراب ہیں، تم کسی وقت مر سکتے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہیں خوف نہیں آ رہا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہاں مر تو کسی وقت سکتا ہوں، لیکن میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو زیارت حسین پر جائے اور راستے میں مر جائے تو پھر مولا اس کی زیارت کو آیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قتل کر دو. مامون نے پریشان ہو گیا، مامون اس نے کہا کہ کیا کیا جائے، جب بغیر جواب کے دلیل پھیل جائے، اور اسے اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر میں خلیفۃ المسلمین ہوں، تو مسلمان نہ رہے تو مجھے خلیفہ کون مانے گا؟ ایک وزیر آیا اس کے پاس، اس نے کہا کہ حضور ابھی گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی محمد کا ایک وارث مدینے میں زندہ ہے، آپ بلائیے. لہٰذا بہت مختصر کیا میں نے، اس لیے کہ وہاں نفس رسول کی منزل پر آنا ہے اور پھر اپنے نفس کے اعتبار سے بھی کچھ عرض کرنا ہے، وقت بہت کم رہ گیا. مولا تشریف لاتے ہیں مامون کی درخواست پر، اس شخص کا جواب دینے کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے. امام ثامن اور امام ضامن تشریف لاتے ہیں.
اللہم صل علی محمد.
مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت بار بار انشاءاللہ آپ کو نصیب ہو. ایک درود بیت محمد اور آل محمد پر. تشریف لائے مولا، وہ 200 بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک عیسائی عالم بھی آیا ہوا ہے. مامون نے مولا کو اپنے ساتھ بٹھایا. وہ شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ پوچھوں؟ مامون نے کہا پوچھ. کہ ان سے پوچھوں؟ کہ ان سے نہیں، اب ان سے پوچھ. اور پھر مولا نے اس جملے کو دہرایا جو میں نے آج سے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ سوائے علی کے وہ کہہ نہیں سکا. امام نے اس عیسائی عالم کو دیکھا اور مسکرا کر کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اللہ اکبر. اب پوچھ لیں جو پوچھنا ہو. اب اس کے ذہن میں پوری ترتیب موجود ہے، کہہ رہا میں سوال کروں گا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے نہیں مانتے، یہ جواب دیں گے میں مانتا ہوں، تو میں کہہ دوں گا کہ میں محمد کو نہیں مانتا. تو میں دوسرا سوال کروں گا کہ محمد زندہ ہے انتقال فرما گئے؟ وہ کہیں گے انتقال ہو گیا. میں کہوں گا عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں زندہ ہے. تو یہ ترتیب موجود ہے اس کے ذہن میں. جو میں نے جملہ کیا تھا نا، وہ آٹھویں امام ہی کا جملہ تھا کل کی مجلس میں شاید، کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسی حجت نہیں رکھی کہ تم اس سے سوال کرو اور وہ جواب میں کہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. تو پہلے ہی سوال میں امام نے ختم کر دیا، اسے معاملہ ختم ہو گیا پہلے سوال. اس نے سوال کیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. امام نے کہا کہ ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے. اللہ معاملہ ختم ہو گیا. اگر اس کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہے جو محمد کی خوشخبری لے کر نہیں آئے تھے، تو ایسے عیسیٰ کو تو مانتا تو کیا میں جانتا بھی نہیں. بات ختم ہو گئی. اب وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو 200 ہیں یہ اسے کہہ رہے ہیں اب پوچھ. کہہ رہے اب پوچھ. امام نے اسے کہا کہ اچھا اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. سوال یہ کہ کیا عیسیٰ عبادت نہیں کیا کرتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ اس نے کہا کہ حضور کیا بات کر دی آپ نے، عیسیٰ کا تو زہد و تقویٰ مشہور ہے، عیسیٰ کا تو زہد و تقویٰ بہت مشہور ہے. کہا کہ اچھا، تو کہا ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے. کہا اچھا اگر تو تصدیق کرتا ہے کہ عیسیٰ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، تو اگر تو انہیں خدا مانتا ہے تو یہ بتلا عیسیٰ کس کی نماز پڑھتے تھے اور کس کے لیے روزہ رکھتے تھے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ کس کی نماز پڑھتے تھے اور کس کا روزہ رکھتے تھے؟ اب وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، کچھ دیر بعد کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ
واشهد ان محمد رسول اللہ واشهد ان هذا وصی رسول اللہ حقا. اللہم صل یا علی. صلوات جب بھی پڑھیے, چھٹے امام کی حدیث ہے کہ بلند آواز سے درود بھیجا کرو, اس سے دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے, منافقت دور ہو جاتی ہے. اللہم صل. یہاں تو ماشاءاللہ سارے مومنین تشریف فرما ہے, میں نے اس لیے کہا کہ اگر کسی منافق تک بھی بات پہنچے تو کم سے کم دل سے نفاق تو دور ہو جائے نا اس کے. تو جس طرح سے آٹھویں امام کے پاس بھی آیا تھا, حضور کے پاس بھی وہ آئے, پہلے دن موبائل ختم, پہلے دن جو مناظرہ تھا عیسائیوں کا ختم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. دوسرے دن بھی بحث کی, تیسرے دن بھی یہ سوچا انہوں نے کہ ہم بحث کریں گے, اپنی قوم کے پاس جائیں گے, کہیں گے بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے, یہ رسول ہے نہیں ہے. تیسرے دن جب یہ اٹھنے لگے تو قرآن نے جکڑ لیا, کافا من حاجا کفیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے رسول, جب کسی کے پاس علم آ جائے اس کے باوجود وہ کٹ حجتی کرے, وہ ہٹ دھرمی کرے, تو اسے کہہ دو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, ونساء انا ونساءکم, تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, وانفسنا وانفسکم, تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اللہ نے ہر ایک کو ایک نفس عطا کیا, ختمی مرتبت کو دو نفس عطا کیے, ایک جسم سے اندر ایک جسم سے باہر. اچھا اس آیت میں بڑی گنجائش تھی, اسے چھوڑ دیا میں نے, شاید ہو سکتا ہے کسی گھر کی مجلس میں عرض کروں. تمام مفسرین اس آیت کے اعتبار سے, تمام مفسرین, حتیٰ وہ قرآن جو سعودی عرب سے چھپتا ہے اس میں بھی آپ جا کے دیکھ لیجیے گا, اس تفسیر میں بھی ہر اہل بیت کی فضیلت کی آیت میں انہوں نے کوئی نہ کوئی تحریف معنوی کرنے کی کوشش کی ہے, اس آیت کو اس کے اصلی مقصد سے ہٹا دیا ہر آیت سے. حتیٰ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, بہت مشہور آیت ہے, بہت مشہور آیت ہے. فخر الدین رازی کی تفسیر کو جا کر دیکھیے, تفسیر کبیر, اس نے لکھا کہ اس آیت کے شان نزول میں 10 احتمال ہیں. آیت معلوم ہے سب کو کب غدیر پہ نازل ہوئی ہے, کیا رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو جو آپ تک پہنچائے, اور آپ نے اگر نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. کہتا اس آیت کے شان نزول میں 10 احتمال ہیں, اور 10ویں احتمال پر لکھا کہ شاید یہ غدیر کے موقع پہ نازل ہوئی ہے, وہ ہوا ضعیف, بہت ضعیف احتمال ہے جو شیعوں نے گھڑا ہے. سینکڑوں روایتیں اس بارے میں ہیں, اس کے باوجود کہا کہ 10ویں احتمال ہے, باقی 9 احتمال کچھ اور ہیں. تو کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کو انہوں نے بخشا ہو سوائے آئے موبائلہ کے. حسن یہاں پر تحریف ممکن نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں سعودی عرب سے جو قرآن چھپتا ہے اس کے ہاتھ جا کے دیکھ لیجیے, وہاں جو تفسیر لکھی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, عن سعد بن وقاص, سعد بن وقاص سے کہ حضور نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو پنجتن کو جمع کیا, اور جب پنجتن جمع ہو گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں, اور نفس کی منزل میں لے کر چلے مولا کائنات کو. اچھا نفس رسول علی کا ہونا, فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں. اب فخر الدین رازی کون ہے؟ جیسے شیعت میں علامہ طباطبائی, صاحب تفسیر المیزان, جو ان کا مقام ہے, جو ان کا عہدہ ہے, ویسے فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر, البتہ مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقام ہو, انہوں نے اس تفسیر پر تبصرہ کیا تھا ایک بار, کتاب میں لکھا ہے ان کی, کہا کہ اس تفسیر میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے. یہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقام کا تبصرہ تھا تفسیر کبیر کے بارے میں. لیکن بہرحال براد اہل سنت میں بہت مشہور تفسیر ہے اور علمی تفسیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس آیت کی تفسیر میں لکھا, کہا کہ رسول کے نفس ہیں علی, یعنی علی نفس رسول ہیں. اگر نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے نفس. نفس یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا مائی سیلف, میں خود, وہ یعنی خود وہ ہونا, کوئی فرق نہ ہو. نفس رسول کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول کو حاصل ہے وہ علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے.
سوائے اس کے کہ جسے رسول خود استثناء کر دیں, جسے خود ایگزیم کر دیں. جو ایک چیز کو ایگزیم کیا حضور نے, کہا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی, اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یعنی تو نبی نہیں ہے, اس چیز کو ایگزیم کر دیا. اس کے علاوہ جو کچھ رسول کو حاصل وہ مولا کائنات کو حاصل. اور پھر فخر الدین رازی لکھتے, اب میں استدلال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, بات انشاءاللہ کل مکمل کروں گا یہیں سے. انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھا, کہا کہ چونکہ علی نفس رسول ہیں لہذا ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح سے رسول سارے انبیاء سے افضل ہیں ویسے ہی علی ابن ابی طالب تمام انبیاء سے افضل ہیں. یہ فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں. اور پھر اپنی کتاب تفسیر کبیر ہی میں ایک حدیث لکھی کہ حضور ہی نے ارشاد فرمایا, کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ علی افضل ہے, اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من ارادا ان ينظر آدم فی علمه ونوحا فی عزمه وابراہیم فی خلته وموسیٰ فی حیبته وعیسیٰ فی صفته فلینظر الی علی ابن ابی طالب. حدیث لکھ رہے فخر الدین رازی, بہت معتبر کتاب ہے رمضان سنت میں, حدیث لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ مشہور حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے من اراد ان ينظر آدم فی علمہ, جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے, ونوحا فی عزمہ, نوح کو ان کے عزم میں دیکھے, وابراہیم فی خلتہ, ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے, وموسیٰ فی حیبتہ, موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھے, وعیسیٰ فی صفوتہ, عیسیٰ کو ان کی فضیلت میں دیکھے, فلینظر الی علی ابن ابی طالب. اسے چاہیے کہ علی کے چہرے پر نگاہ کرے, یعنی علی فضیلت کے اس سمندر کا نام ہے جس میں دوسری فضیلتوں کے دریا آ کے مل رہے ہیں. اللہ اکبر. اس سمندر کا نام ہے جس میں دوسرے دریا آ کے مل رہے ہیں, یعنی اگر فضیلتیں پھیل جائیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے, اگر سمٹ جائیں تو نام امیر المومنین بنتا ہے. یہ استدلال اس کا قائم کیا, کہا کہ حدیث سے بھی ثابت کہ وہ جو الگ الگ انبیاء میں تھا وہ مولا کائنات میں تھا, ولی نفس رسول ہیں, اور قرآن سے بھی ثابت. پھر اس کے بعد کہا کہ لیکن ہم پھر بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ علی باقی انبیاء سے افضل ہیں. یہ سب لکھنے کے بعد حدیث بھی لکھی, آیت بھی لکھی, استدلال بھی خود کیا, کہا لیکن اس کے باوجود ہم تسلیم نہیں کرتے کہ علی انبیاء سے افضل ہیں, اس لیے کہ علماء امت کا اجماع اس کے خلاف ہے. یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں, چونکہ اجماع خلاف ہے اس بات کے لہذا ہم تسلیم نہیں کرتے کہ علی انبیاء سے افضل ہے, ورنہ حدیث تو کہہ رہی ہے, ورنہ آیت تو کہہ رہی ہے, قربان ایسے اجماع کے کہ جس نے نہ آیت کو بخشا نہ حدیث کو بخشا. تو آپ فکر نہ کیا کیجئے کہ جب کوئی ایسا موقع آئے کہ جو قرآن کی آیت اور حدیث رسول کو اجماع کے مقابلے میں نہ بخشیں وہ علی کی خلافت کو کیا بخشیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل. اور اتنا بھی سمجھ میں آ گیا, بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں مولانا ہم اپنے آفس میں اپنے یونیورسٹی میں بحث کرتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں مولا کائنات کی فضیلت کے بارے میں یا مثلا ماتم کے بارے میں, عزاداری کے بارے میں, ہم لاکھوں روایتیں پیش کرتے ہیں, نہیں معلوم کتنی دلیلیں پیش کرتے ہیں, سامنے والا مانتا ہی نہیں, کچھ بھی کر لو نہیں مانتا, تو کیا کیا جائے؟ تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں, کہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کیجیے, آپ کا کام ان لیس علی الانسان الا ما سعى, انسان کا کام فقط کوشش کرنا ہے بس, اور کچھ نہیں. آپ دلیل پیش کر دیجیے, وہ مانے یا نہ مانے وہ ان کی مرضی ہے, حجت تمام کر دیجیے پھر ان کی مرضی ہے. اس لیے کہ بہت سے ایسے تھے جو بزم رسول میں بیٹھ کر نہیں مانے تو آپ کی آفس میں بیٹھ کر کیسے مانیں گے. تو سرکار ختمی مرتبت ان کے دو نفس تھے. اب انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ بعد انشاءاللہ کل عرض کروں گا, بات یہاں سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ. یعنی کم سے کم ہمارے اعتبار سے تو الحمدللہ حدیث کے مطابق خود ثابت ہو گیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام افضل انبیاء سے افضل ہیں سوائے ختمی مرتبت کے. اور اس میں الحمدللہ شکر ادا کیجئے خدا کا، یعنی کہ اس نے ان اولیاء کی ولایت سے ہمیں نوازا ہے، عطا کیا ہے. یہ بہت قیمتی چیز ہے. قمبر کے پاس کچھ خربوزے تھے، ایک خربوزہ کاٹا تو کڑوا تھا، پھر دوسرا کاٹا وہ بھی کڑوا تھا، اب میں کیا کروں، روایت میں تیسرا کاٹا وہ بھی کڑوا تھا. یہ جان بوجھ کر نہیں، یہ روایت میں جملہ ہے. تین پر آگے بات رک گئی. پھر تو انہوں نے کہا کہ مولا یہ میں نے تینوں خربوزے کاٹے ہیں، تو یہ تینوں کڑوے کیوں ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ اے قمبر، یہ وہ پھل ہیں جنہوں نے میری ولایت سے انکار کر دیا ہے، تو اللہ نے ان سے ان کی مٹھاس کو لے لیا ہے. تو یہ ولایت خدا کا شکر ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین فی ولایت علی ابن ابی طالب. اللہم صل غدیر کے دن کی دعا ہے یہ، کہ خدا کا شکر ہے، خدا کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت عطا فرمائی ہے. مولا کائنات کی ولایت پر قربانی پیش کی ہے سید الشہداء نے کربلا میں، اس لیے کہ جب حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو کہا بغضن لابیک، اے حسین تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے شہید کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے موضوع آگے بڑھے گا نفس کی منزل سے، اور اس میں اہل بیت اطہار کی دعائیں ہیں وہ بڑی کارآمد ہیں، کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے نفس انسانی کے بارے میں، اور کیا فرمایا ہے معرفت خدا کے بارے میں. اور انشاءاللہ کل یہاں مجلس کے بعد دعا کمیل کا بھی اہتمام ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس اعتبار سے تشریف لائیے گا اور شرکت فرمائیے گا. کل شب جمعہ ہے، مولا کائنات ہی کی دعا ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ خدا سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے کہ علی نے کیسے راز و نیاز کیا پروردگار عالم سے، اپنے خدا سے. تو کل انشاءاللہ مجلس کے بعد ہوگی دعا کمیل. حسین ابن علی کہتے ہیں بغضن لابی، اے حسین تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے مار رہے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ جب شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کا گزر ہوا ہے بازار کوفہ اور شام سے، تو وہاں یہودیوں کی بستیاں تھیں، تو انہوں نے آ کر کہا کہ وہ علی جس نے خیبر میں تمہیں شکست دی تھی اس کی بیٹیاں یہاں پر آ گئی ہیں. تو اب کوئی پتھر لے کر آیا، کوئی آگ لے کر آیا، علی کی دشمنی اور بدلہ لیا گیا اولاد علی سے. اصل شہزادی زینب چاہ رہا تھا کہ بیوی کا ذکر ہو جائے، ام المصائب ہے، مصیبتوں کی ماں، جس نے 5 سال کی عمر میں ماں کے شکستہ پہلو کو دیکھا ہے، ماں کو در و دیوار دیکھا ہے، جس نے شہر کوفہ میں باپ کے سر پر ضربت دیکھی ہے، باپ کا سر زخمی دیکھا ہے، جس نے شہر مدینہ میں ایک بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے ہیں، اور جس نے کربلا میں ایک بھائی کا پامال لاشا دیکھا ہے. عجیب اس بیوی کی مظلومیت ہے. سید سجاد سے کسی نے سوال کیا تھا، کہا تھا کہ مولا میرے ایک دوست نے دیکھا تھا کوفہ میں جب شہزادی زینب کبریٰ داخل ہوئی تھی تو سر بھی زخمی تھا، بال خون سے رنگین تھے، اور چہرہ بھی زخمی تھا، چہرہ بھی خون سے رنگین تھا. مولا یہ چہرہ کیوں خون سے رنگین تھا، بال کیوں خون سے رنگین تھے؟ سید سجاد نے کہا کہ اے سوال کرنے والے، تو نے ایک بار پھر میرے کلیجے کو زخمی کر دیا. مولا نے کہا کہ جب یہ قافلہ چلا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے بے محمل سواریوں میں بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھے تھے، بیویاں بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ خود کو سنبھالیں یا اپنے بچوں کو سنبھالیں؟ قافلہ آگے بڑھتا تھا، بچے گرتے جاتے تھے، اور میرے ساتھ قافلہ روکتا نہیں تھا، بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتے تھے، اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتے تھے، یہاں تک کہ میری پھوپھی زینب کبریٰ سمجھ گئی، کہتی ہیں کہ جب تک عمر ساتھ اگر کوئی بچہ گرے گا عمر ساتھ قافلہ روکے گا نہیں. کہتے پھر جب کوئی قافلہ آگے بڑھتا تھا اور بچہ کوئی جب
اونٹ سے زمین پر گرتا تھا تو میری پھوپھی اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرا دی. میری پھوپھی اپنے آپ کو زمین پر گراتی تھی, سر زخمی ہو گیا, سر سے خون جاری ہو گیا, اس لیے کہ میرے امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام اس دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندے تھے. بندے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی فاطمہ ثانیہ زہرا زمین پر گرتی تھی. کہ سر اس لیے زخمی تھا. کہ اچھا مولا چہرہ کیوں زخمی تھا؟ یہ بڑی دردناک روایت ہے. کیا عرض کروں, بی بی کا حکم ہے کہ ہمارے شیعوں سے روایت نہ چھپایا کرو, اس لیے کہ انہیں پتا تو چلے کہ ہم پر ظلم کیا ہوا. لہٰذا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں جب شام غریبہ, سید سجاد بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں شام غریبہ جب خیمے لوٹے گئے, آگ لگا دی گئی, عابد بیمار کا بستر بھی کوئی لوٹ کر چلا گیا, کوئی سکینہ کی بالیاں لے کر چلا گیا, بی بیوں کی چادریں لوٹ لی گئی. خولی کہتا ہے میں کچھ دیر سے پہنچا, میں نے دیکھا کہ اب خیموں میں کوئی اسباب باقی نہیں بچا, ہر ایک کوئی نہ کوئی چیز لوٹ کر جا چکا ہے. مجھے فکر ہوئی کہ میرے حصے میں کیا آئے گا. میں نے بیویوں کو دیکھنا شروع کیا, ہر بیوی کی چادر لوٹی جا چکی تھی, لیکن میں نے دیکھا کسی کی مجال نہ تھی کہ زینب کبریٰ سے چادر چھین سکتا. کہتے بیوی کی حیبت ایسی تھی کوئی بیوی کے قریب نہیں جا رہا تھا کہ میں علی کی بیٹی کے پاس آگے بڑھا اور میں نے چادر زینب پر ہاتھ ڈالا اور میں نے چادر زینب کو چھیننا چاہا. زینب 55 برس کی ہے لیکن علی کی بیٹی ہے, غازی کی بہن ہے, ایک جانب سے چادر کو تھام لیا. خولی جوان ہے, کہتا میں چادر کھینچنا چاہتا تھا لیکن میں چادر کھینچ نہ پایا, تو میں نے کربلا کی زمین سے ایک پتھر اٹھا لیا. شہزادی زینب کے چہرے بس پتھر کا لگنا تھا, شہزادی کے ہاتھوں سے چادر چھوٹی, میں چادر لے کر چلا گیا. بیوی کے چہرے سے خون بلند ہوا, فرات کر رو کیا, کہا پا تیرے ماں زینب کا یار ہو گیا, لوگ پتھر مار رہے تھے.
السلام علیک یا ابا عبداللہ علی الارواح التی حلت بفنائک. السلام حسین والا علی بن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین.
عزیز آل محترم, ایک اعلان سماعت فرما لیجیے گا. جمعے کے دن 3:30 بجے سیف علی نقوی صاحب کے گھر میں مجلس اعضاء ہے, ممتاز ایریا میں ان کے گھر ہے. آپ سے التماس ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیے گا. سیف علی نقوی صاحب کے گھر جمعے کے دن 3:30 بجے انشاءاللہ مجلس برپا ہوگی. جمیل راشد صاحب کا انتقال ہو گیا, اگر اسکیم کے لیے میر راشد علی صاحب ماتم کے بعد ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھ لیجیے گا. یا حسین
آئے زندہ میں سکینہ نے رو رو کے کہا مجھ کو بابا سے ملا دو 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 سب سے دیتی ہوں صدا زندہ میں سب سے دیتی ہوں صدا زندہ میں ایک دیا آگے جلا دو مجھ کو بابا سے ملا 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 دو آئے قیدی میرے بھیا خوف نے مجھے